بیٹھ جائیے. آپ لوگ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دل تجھ پہ میں فدا کروں, دل تجھ پہ میں فدا کروں, جان تجھ پہ میں فدا کروں, دل تجھ پہ میں فدا کروں, جان تجھ پہ میں فدا کروں, جب تو کہے قبول ہے خوش ہو کے ہنس دیا کروں, جب تو کہے قبول ہے خوش ہو کے ہنس دیا کروں, دل تجھ پہ میں فدا کروں, جان تجھ پہ میں فدا کروں, جب تو کہے قبول ہے خوش ہو کے ہنس دیا کروں. غریب نے بخش دے مجھے, غریب نے بخش دے مجھے, میں خاص چشم ناز کی, غریب نے بخش دے مجھے, غریب نے بخش دے مجھے, میں خاص چشم ناز کی, ہو کے جہاں سب نیاز چپکے سے پی لیا کروں, ہو کے جہاں سب نیاز چپکے سے پی لیا کروں, غریب نے بخش دے مجھے, غریب نے بخش دے مجھے, میں خاص چشم ناز کی, ہو کے جہاں سب نیاز چپکے سے پی لیا کروں, ہو کے جہاں سب نیاز چپکے سے پی لیا کروں. تو راہ بر میرا ہوں میں تیرے گیت رشتے ہوں,
تیرگی مانے اندھیرا گو مانی روشن, تیرگی مانے اندھیرا گو مانی روشن,
تو راہ بر میرا ہوں میں تیرگی تو رشتے ہوں, راہ بر میرا رہو میں تیرگی تشکو ہوں, میں تیرا ذکر کیا کروں, میں تیری مدح کیا کروں, میں تیرا ذکر کیا کروں, میں تیری مدح کیا کروں, میں تیرا ذکر کیا کروں, میں تیری مدح کیا کروں, راہ بر میرا رہو پورا بر میرا رہو, میں تیرگی تشکے ہو, راہ بر میرا رہو میں تیرگی تشکے ہو, میں تیرا ذکر کیا کروں, میں تیری مدح کیا کروں, میں تیرا ذکر کیا کروں, میں تیری مدح کیا کروں.
خبر ایک راہ رہا ہوں اور میں جانتا نہیں اللہ کا راستہ کیا ہے, اور آپ مجھے اس راستے کی خبر دینے والے ہیں, خراہبر ہیں, اور کیونکہ میں بے خبر ہوں اللہ سے تو میں سراپا اندھیرا ہوں اور آپ سراپا روشنی ہیں, آپ کی روشنی میں میں راستہ طے کر رہا ہوں, آپ کی میں کیا مدار کیا تعریف بیان کر سکتا ہوں, آپ کو کس زبان سے شکر ادا کر سکتا ہوں, کس زبان سے ذکر کر سکتا ہوں.
تو راہ بر میرا رہو میں تیرگی تشکے ہوں, میں تیرا ذکر کیا کروں، میں تیری مدح کیا کروں، میں تیرا ذکر کیا کروں، میں تیری مدح کیا کروں، جب تو کہے قبول ہے خوش ہو کے مصدیا کروں، ایک درد پھر دوائے درد، ایک درد پھر دوائے درد، تو نے عطا کی پے بپے، ایک درد پھر دوائے درد، ایک درد پھر دوائے درد، تو نے عطا کی پے بپے، حق ہی ادا نہ ہو گئے تا عمر میں دعا کروں، حق ہی ادا ایک درد پھر دوائے درد، تو نے عطا کی پے بپے، ایک درد پھر دوائے درد، تو نے عطا کی پے بپے، حق ہی ادا نہ ہو گئے تا عمر میں دعا کروں، حق ہی ادا نہ ہو گئے تا عمر میں دعا کروں،
اللہ کے راستے کے مجاہدات جو پہلے ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ اللہ کے راستے کا درد کیا ہے، اس درد کو عطا فرمایا آپ کی صحبت نے، وہ درد بھی دیا کیونکہ اس میں کچھ مشقت ہوتی ہے، اللہ کے راستے سے بچنے میں غم ہوتا ہے، اس کی دوا بھی عطا فرما دی کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کا اسی درد سے خود دوا مل جائے گی، اللہ کے نام ایسا سکون ایسی لذت ملے گی کہ جس کو جو اس درد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آپ نے عطا فرما دی، درد بھی دیا اور دوائے درد بھی دی، تو ساری عمر بھی اگر دعا کرتا رہوں تو شکر حق ادا نہیں ہو سکتا،
ایک درد پھر دوائے درد، تو نے عطا کی پے بپے، ایک درد پھر دوائے درد، تو نے عطا کی پے بپے، حق ہی ادا نہ ہو گئے تا عمر میں دعا کروں، حق ہی ادا نہ ہو گئے تا عمر میں دعا کروں، دنیا اجاڑ دوں اگر دی کا ہو میرے کچھ ذرا، دنیا اجاڑ دوں اگر دی کا ہو میرے کچھ ذرا، دنیا اجاڑ دوں اگر دی کا ہو میرے کچھ ذرا، اے شیخ وقت دے دعا میں اتنا حوصلہ کروں، اے شیخ وقت دے دعا میں اتنا حوصلہ کروں، دنیا اجاڑ دوں اگر دی کا ہو میرے کچھ ذرا، دنیا اجاڑ دوں اگر دی کا ہو میرے کچھ ذرا، اے شیخ وقت دے دعا میں اتنا حوصلہ کروں، اے شیخ وقت دے دعا میں اتنا حوصلہ کروں،
دنیا نام ہے بیوی بچوں کا اور مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام دنیا ہے، یہ چیزیں اگر اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کرتی تو یہ دنیا نہیں ہے، اور اگر غافل کرنے لگیں تو پھر یہ دنیا ہے، تو طاہر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں جو چیزیں مجھے اللہ سے غافل کرنے والی ہیں وہ ساری وہ دنیا ہے، ایسی دنیا کو میں اجاڑ دوں، اگر میرے دین کا ذرہ برابر بھی ضرر ہوتا ہے، حضرت والا فرماتے تھے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ضرر خرید لو لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ دین کا ایک ذرہ ضرر نہ ہو، کیونکہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ انہی کا ساتھ رہنا ہے، کبھی فنا نہیں ہونا ہے، تو طائف صاحب اس شعر میں کی فرمایا کہ میں اے شیخ، اے شیخ وقت، اے شیخ عالمگیر، اے اللہ والے، جس کا میں سمجھتا ہوں اقرب الی الیقین یہ ہے کہ کوئی دوسرا آپ جیسا نہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے یہ حوصلہ عطا فرمائے کہ دنیا میں اجاڑ دوں اگر دین کا ذرہ برابر بھی ضرور ہو.
دنیا اجاڑ دوں اگر دین کا ہو میرے کچھ ہو, دنیا اجاڑ دوں اگر دین کا ہو میرے کچھ ضرور, اے شیخ وقت دے دعا میں اتنا حوصلہ کروں, اے شیخ وقت دے دعا میں اتنا حوصلہ کروں. وہ دن گئے سنم سنم تائب تھا لب پہ جب میرے, وہ دن گئے سنم سنم وہ دن گئے سنم سنم تائب تھا لب پہ جب میرے, اب با خدا سے رابطے ہیں کیوں نہ خدا خدا کروں, اب با خدا سے رابطے ہیں کیوں نہ خدا خدا کروں. وہ دن گئے سنم سنم وہ دن گئے سنم سنم تائب تھا لب پہ جب میرے, اب با خدا سے رابطے کیوں نہ خدا خدا کروں, اب با خدا سے رابطے کیوں نہ خدا خدا کروں.
سنم کے معنی ہیں بت کے, اور بت سے مراد حسین ہے, حسن فانی ہے. تو وہ دن چلے گئے جبکہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل تھے, ہمارے لبوں پر ان حسینوں کا ہی تذکرہ تھا, ان حسینوں کی یاد دل میں رہتی تھی. وہ دن چلے گئے شیخ کی برکت سے. اب جب شیخ سے رابطہ ہو گیا تو اب کیوں, اب وہی اسی زبان پر اللہ اللہ کا ذکر ہے, اور وہ بتوں کا ذکر ختم ہو گیا. ان کو ہم نے خیر بات کہہ دیا شیخ کی برکت سے, اور ہر وقت لوگوں پر اللہ اللہ ہے, دل میں اللہ کی یاد ہے. سکون ہے اس میں,
جادہ شوق ہے کٹھن لیکن
زیادہ منی راستہ, زیادہ منی راستہ. ستوالا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مجھے لاہور میں ہم ساتھ تھے تو والا نے فرمایا کہ کوئی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا, کیونکہ زیادہ لوگ سمجھتے نہیں, کچھ مہمان لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں, زیادہ مال ہو تو الحمد.
جاگے شوق ہے کٹھن لیکن, جاگے شوق ہے کٹھن لیکن, منزلوں کا سکون ہے اس میں, جاگے شوق ہے کٹھن لیکن, منزلوں کا سکون ہے اس میں, اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں, اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں, میری خوشیوں کا خون ہے اس میں, میری خوشیوں کا خون ہے اس میں.
یہ شعر بہت پسند فرماتے تھے
والا رحمۃ اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ شرح میں فرمایا کہ بھائی خون ہے تو اپنے خون سے تو محبت ہوتی ہے نا.
کیا من اللہ میری خوشیوں کا خون ہے اس خون ہے اس سے خون سے محبت ہوتی ہے واہ واہ اور کچھ سنائیے طائف صاحب
وہ حوصلہ ملا ہے ایک پھول سی صورت سے وہ حوصلہ ملا ہے ایک پھول سی صورت سے ڈرتا نہیں کبھی ہوں اب سنگ ملامت سے ڈرتا نہیں کبھی اب سنگ ملامت سے وہ حوصلہ
پھول سی صورت اور سنگ ملامت یعنی شیخ کی صورت اور شیخ کے عادات و اطوار شیخ کے حسن ظاہری اور باطنی سے حسن جمال ظاہر و باطن یہ مجمع البحرین کسی جہد سے نہ پائی کوئی کمی آقا جمال ظاہر و باطن یہ مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں تو ایک دریا جمال کا ایک جمال کا ظاہر کا اور ایک باطن کا یعنی ظاہر بھی حسین باطن بھی حسین کسی جہد سے نہ پائی کوئی کمی کسی سمت سے آپ میں کوئی کمی نہیں جو پھول سی صورت جو اللہ کے انوار سے منور تھی یہ حوصلہ اللہ نے عطا فرمایا اس کی محبت میں کہ دنیا بھر کے سنگ ملامت اور ملامتوں کے پتھروں کا مجھے کچھ بھی ڈر نہیں رہا لاکھ ملامتیں کریں مگر ایسے محبت عطا فرما دی کہ اب وہ ملامتیں مجھے کچھ بھی ان کی حقیقت نہیں اب کچھ ڈر ان کا نہیں لاکھ لوگ لان تان کریں کچھ کریں مگر وہ جو اللہ کے انور سے منور چہرہ ہے اس کو کوئی چیز بھی مٹا نہیں سکتی کوئی بھی چیز اس کی محبت کو کم نہیں کر سکتی لاکھ پتھر مارو چاہے جان دے دو
وہ حوصلہ ملا ہے ایک پھول سی صورت سے ڈرتا نہیں کبھی اب سنگ ملامت سے ڈرتا نہیں کبھی اب سنگ ملامت سے یہ شیخ کی نظروں کا اعجاز ادنا سا یہ شیخ کی نظروں کا اعجاز ادنا سا ہم سوکھتا کو مت دیکھیے حیرت سے ہم سوکھتا کو مت دیکھیے حیرت سے یہ شیخ کی نظروں کا اعجاز ادنا سا یہ شیخ کی نظروں کا اعجاز ادنا سا ہم سوکھتا کو مت دیکھیے حیرت سے ہم سوخ کا جانوں کو مت دیکھیے حیرت سے.
سوختہ مانے جلا بھنا, سوختہ جان مانے سوختہ جان جلی بھلی جان لگتا ہو, جلی بھلی جان اللہ کی محبت میں. تو یہ شیخ کی نظر کا فیصلہ فیض ہے کہ جو جان پہلے کچھ آشرا نہیں تھی کہ سوختہ جان ہونا کیا چیز ہے, وہ اپنی جو اس کی جو خوشیاں تھیں, جو ظاہری خوشیاں, دنیاوی خوشیاں, جو اللہ تعالیٰ کی حرام خوشیاں, جو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا انہیں کو سب کچھ سمجھتے تھے. لیکن شیخ کی صحبت نے یہ ادنا سا فیض ہے کہ ہمیں سوختہ جان کر دیا. اب لوگ کیوں حیرت سے دیکھتے ہو, یہ سوختہ ہماری یہ سوختہ جانی شیخ کی نظر کی فیض ہے, شیخ کی نظر کا فیض ہے.
ہم سوختہ جانوں کو مت دیکھیے حیرت سے, ڈرتا نہیں کہیں اب سنگ ملامت سے, جنت میں پہنچ کر ہی آئے گا حکیم کو, جنت میں پہنچ کر ہی آئے گا حکیم کو. گلشن میں بھی اترا تھا ٹکرا کوئی جنت سے, گلشن میں بھی اترا تھا ٹکرا کوئی جنت سے, جنت میں پہنچ کر ہی آئے گا یقین کو, جنت میں پہنچ کر ہی آئے گا یقین کو. گلشن میں بھی اترا تھا ٹکڑا کوئی جنت سے, گلشن میں بھی اترا تھا ٹکڑا کوئی جنت سے, جنت میں پہنچ کر ہی آئے گا یقین کو, جنت میں پہنچ کر ہی آئے گا یقین کو. گلشن میں بھی اترا تھا ٹکڑا کوئی جنت سے, گلشن میں بھی اترا تھا ٹکڑا کوئی جنت سے.
یہ خالی عقیدت مند محبت والوں کا نہیں, بلکہ جو اجنبی بھی خانقاہ میں داخل ہوتا تھا انہوں نے کہا یہاں آ کے ایسا سکون ملتا ہے کہ ہم دنیا کے سارے غم بھول جاتے. جو لوگ حضرت کے پاس آتے تھے تو ایسے کہتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے ہم جنت میں آ گئے, سارے غم یاد ہی نہیں آتے تھے کسی, اگرچہ بہت سے وہ ایسے غمگین آئے جو آٹھ آٹھ سال سے ہنسے بھی نہیں تھے, مسکرائے بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی غم ہی نہیں ہے, جیسے جنت میں بیٹھے ہیں. تو واقعی ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ جو جنت ہی سے کوئی ٹکڑا اترا ہے. صاحب صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ جنت پہ پہنچ کر ہی یہ یقین آئے گا کہ واقعی دنیا میں بھی وہ ٹکڑا جو گلشن اقبال میں جہاں حضرت والا تشریف فرما تھے وہ جنت سے وہ ٹکڑا آیا تھا. اچھا
گلشن میں بھی اترا تھا ٹکڑا کوئی جنت سے, جنت میں پہنچ کر ہی آئے گا یقین کو. گلشن میں بھی اترا تھا ٹکڑا کوئی جنت سے. بادا ہی نہیں ملتا یا پیاس بھی ملتی
بادا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب، شراب محبت الہیہ ہی نہیں ملتی. اگر کسی کو پیاس ہوتی ہے تو شراب مل جاتی ہے، ورنہ پہلے پیاس عطا ہوتی ہے پھر شراب محبت عطا ہوتی ہے.
بادا ہی نہیں ملتا یا پیاس بھی ملتی بادا ہی نہیں ملتا یا پیاس ملتی محروم میری کوئی ساقی کی عنایت سے محروم ساقی کی نعمت سے محروم نہیں ہوئی بادا ہی نہیں ملتا یا پیاس بھی ملتی محروم نہیں ہوئی ساقی کی نعمت سے محروم ساقی کی
یعنی جن کے دل میں اللہ کی طلب اللہ کی پیاس نہیں ہے وہ محروم ہے، تو اس کو صرف یہ نہیں کہ شراب محبت الہیہ عطا ہو جائے، پہلے اس کو وہ طلب اور اس کی وہ پیاس بھی عطا فرماتے ہیں، وہ پیاس بھی دیتے ہیں، اللہ کی محبت کا شوق اور ذوق اور طلب عطا فرماتے ہیں، اور پھر شراب محبت الہیہ پلا دیتے ہیں، اور ساقی کی نظر عنایت سے کوئی محروم نہیں. جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا تھا، زبردستی لگا دی منہ سے بوتل آج ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. ماشاء اللہ. پھر پڑھیے ذات صاحب.
محروم نہیں کوئی ساقی کی نعمت سے بادا ہی نہیں ملتا یا پیاس بھی ملتی بادا ہی نہیں ملتا یا پیاس بھی ملتی محروم کوئی ساقی کی نعمت سے محروم کوئی ساقی کی نعمت سے قسمت کا سکندر ہوں نازاؤں میں قسمت پر قسمت کا سکندر ہوں نازاؤں میں قسمت پر قسمت بڑی بنتی ہے تائب بڑی قسمت سے قسمت بڑی بنتی تائب بڑی قسمت سے قسمت کا سکندر ہوں نازاؤں قسمت پر قسمت بڑی بنتی تائب بڑی قسمت سے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قسمت کا سکندر، یعنی سکندر بادشاہ کا نام تھا جو ساری دنیا کو غالباً فتح بھی کرنا چاہتا تھا، فتح کر لیا تھا. تو قسمت کا سکندر ہوں یعنی قسمت کا بادشاہ ہوں، اور اپنی قسمت پہ میں شکر کرتا ہوں، ناز کرتا ہوں، مطلب شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ مجھے شیخ سے صحبت نصیب ہوئی اور مجھے اتنا بڑا شرف حاصل ہوا اور یہ قسمت جو ہے بڑی مشکل سے, یہ قسمت ہی سے بڑی قسمت سے ملتی ہے, قسمت بڑی بنتی ہے, طائب بڑی قسمت سے, کیا عمدہ قسمت کی تکرار ہے, بڑی قسمت سے یہ قسمت بنتی ہے کہ آدمی قسمت کا سکندر ہو جائے, اور وہ شیخ کی صحبت ہی سے نصیب ہوا. والا کے ارشادات ممتاز صاحب پڑھ کے سنائیں گے. آفتاب نسبت معلّہ سن 1998 کا, حضرت والا کی صحت کی حالت کا آخری سفر. ایسا معلوم ہوتا تھا کچھ غیبی معاملہ تھا کہ اور اسفار میں تو میں دیر کرتا تھا لکھنے میں, لیکن یہ میں نے وہیں سے لکھنا شروع کر دیا تھا. حضرت کا کیسٹ ہوتا تھا کیونکہ مضامین ایسے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل وارد ہو رہے ہیں, کبھی پہلے سنے نہیں, اور جو تھے پہلے والے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پوری زندگی کا جو حضرت والا کے ملفوظات ہیں وہ اس میں جمع ہو گئے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ قبول فرمائے, 23 سال میں 12-13 سال میں یہ مکمل ہوئی, کیونکہ بیچ میں دوسرے کام بھی آتے رہے, اس میں وقت لگ گیا, پھر کچھ اضافے ہوتے رہے, پھر کچھ بعد میں کچھ اور مسودے دوبارہ کیسٹ سنی, پھر اس میں کچھ اور مواد مل گیا تو وہ شامل کیا, کئی دفعہ یعنی وہ بدلے جاتے رہے. جو کمپوزنگ تھی اس میں دیر ہوئی, تو یہ حضرت والا کیا ملفوظات کا انسائکلوپیڈیا ہے, جو اس کو پڑھ لے گا ان شاء اللہ تعالی حضرت کی پوری کتابوں کا نچوڑ اس میں ہے. اللہ تعالی قبول فرمائے, حضرت والا کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ہمارا بھی اس میں حصہ لگا دے, اپنے فضل سے مغفرت کا ذریعہ بنا دے.
مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق وقت, اور حضرت کی سے گزارش ہے کہ مجھے کہنے دیجیے مرد قلندر حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ. یہ حضرت ہی نے ملفوظات کو محفوظ فرمایا, اور یہ بات بہت غور طلب ہے کہ حضرت والا کی صحبت تقریباً نصف صدی مجدد زمانہ کے ساتھ رہی, تو خود حضرت کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالی ہمیں حضرت کی قدر اور پہچان عطا فرما دے. یہ محض ملفوظات کی نقل نہیں ہے, بلکہ حضرت کا مقام اللہ تعالی ہم کو دکھلا دے, اور حضرت کے مقام ہمیں پہچاننے کی توفیق دے, اور اطاعت کی توفیق دے.
بدلن ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سرکاری ہے, اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے, اگر اترے پترے کھول دے تو سب لوگ پتھر مارے. بس اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے, احسان ہے, کرم ہے ان کا, اللہ کا کتنا بڑا یہ احسان ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. غفر یغفر کے معنی ستر یسترو کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے عیب کی ستاری فرماتی ہے, اس کے عیوب کی ستاری فرماتی ہے. اور یہ بھی اور ثنائے خلق جو ہے مخلوق تعریف کرے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی ایک تفسیر ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, تو اس پہ شکر بھی کرتا ہوں اور اپنے عیوب پر نظر بھی رکھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے, یہ شیخ کی دعاؤں کا صدقہ ہے.
حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں, آج بھی جو رومانٹک میں مبتلا ہیں اور لیلاؤں کے چکر میں ہیں, کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیں اور کچھ دن خانقاہوں میں رہ لیں تو آج بھی اس زمانے کے شمس الدین تبریزی زندہ ہیں. مجھے لگتا ہے یہ جملہ حضرت والا نے قیامت تک کے لیے فرمایا ہے, یہ آج بھی زندہ ہیں الحمدللہ, اس دور میں بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں. تو آج بھی اس زمانے کے شمس الدین تبریزی زندہ ہیں, انشاءاللہ ان کی روحانیت کے فیض سے اس کا عشق لیلہ عشق مولا سے بدل جائے گا اور وہ پاگل بھی نہیں ہوگا. مجانین یعنی مجنو کی جمع مجانین جتنے بھی ہیں سب پاگل ہو گئے, مجنو کی جمع مجانین ہے اور مولا کا کوئی عاشق پاگل نہیں ہوتا, الا یہ کہ جس کا کوئی رہبر نہ ہو یا اپنے پیر کے مشورے کے خلاف زیادہ کر لے, زیادہ ذکر کر لے. ذکر شیخ کی تجویز کے مطابق کرنا چاہیے. حضرت حکیم الامت کے سگے بھتیجے مولانا شبیر علی مرحوم نے ناظم آباد کراچی میں مجھ سے خود فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے ایک شخص کو 1000 دفعہ اللہ اللہ بتایا, اس کو مزہ آیا تو اس نے 24000 دفعہ پڑھ لیا. اب اس کا دماغ گرم ہو گیا اور وہ تھانہ بھون کی خانقاہ کے کنویں میں کود پڑا. بعد میں اس کو نکالا اور پانی پر دم کر کے دیا اور پھر سمجھایا کہ اگر کوئی حکیم 7 دانے بادام کے بتائے اور تم 1 پاؤ کھا لو تو لنگی اتار کر پھینک دو گے, پاجامہ اتر جائے گا اور ننگے پھرو گے.
حضرت تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت نے اس کو نکلوایا اس سے بڑی مشکل سے اور اس کے بعد پھر اس کی پٹائی بھی کی اور فرمایا کہ تو ہمیں خانقاہ کو بدنام کرتا, کہ تو مر جاتا تو پولیس آ کے ہم سے پوچھتی کہ یہ کیسے مر گیا, تو کس نے دھکیل دیا اس کو. پھر یہ فرمایا کہ پھر نصیحت فرمائی کہ جتنا شیخ ذکر بتایا اس سے زیادہ نہ کرو, سب کے لیے اس دور کے لیے سب کے لیے ہے. حضرت والا نے بھی فرمایا کہ جو ذکر کی تعداد میں نے بتائی ہے اتنا کرو, اگر اس سے بھی دماغ میں خشکی ہونے لگے, نیند کم آنے لگے, چڑچڑاپن پیدا ہو جائے, غصہ آنے لگے, اختلاج ہونے لگے تو بغیر اطلاع کے کم کر دو, لیکن اگر بڑھانا چاہتے ہو اور کسی کی طبیعت طاقتور ہے اور کوئی مرض ایسا نہیں ہے تو فرمایا اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے, لیکن کم کر پہلے کم کر دو بعد میں اجازت چلا کر دو کہ میں نے ایسی میری حالت ہونے لگی تھی میں نے کم کر دیا ہے. تو یہ ہے, ورنہ پھر وہی حال ہوگا. ایک بنگلہ دیش میں ایک پیر صاحب تھے تو اہل حق مگر وہی تھا کہ اعتدال سے ہٹے ہوئے تھے, اس کے بعد ذکر کراتے تھے 35-35 ہزار, 40-40 ہزار, 70-70 ہزار دفعہ. تو ان کے مریدوں کا حال یہ ہوتا تھا, مولانا عبد المتین صاحب بھی ایک دفعہ چلے گئے وہاں, تو انہوں نے دیکھا جب ذکر شروع ہوا تھوڑی دیر تک ذکر کرتا چلتا رہا, اس کے بعد وہ آگے کہتے ڈنڈا اٹھایا اور ایک تو پڑے پیڑ پہ چڑھ گیا اور وہاں سے نیچے جا کے ڈنڈے مار رہا ہے, اور دوسرا تھا پانی کے اندر کود گیا, اور تیسرا ڈنڈا لے کے جہاں عبد المتین صاحب کھڑے تھے مولانا عبد المتین صاحب ان کی طرف کو دوڑا, انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کیا. تو یہ تو یہ کوئی ذکر ہے, ذکر تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے, ہوش و حواس میں رکھنے کے لیے, گناہ سے بچنے کے لیے, اتنا نور پیدا ہو جائے کہ گناہ سے بچنے لگے. ٹورنگ کے مریض میں سے ایک صاحب تھا, ایک تھے کہ وہ ان کے خلیفہ تھے, ان کا مرید ان کو لے کے جا رہا تھا, وہ بھی ایسی لمبا لمبا ذکر بناتے تھے. تو رکشا میں جا رہے تھے, راستے میں اس کو جوش چڑھا, ذکر کرتے کرتے رکشا کو ہوئی چھوڑا اور جنگل میں بھاگ گیا. اب یہ 3 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے, 3 گھنٹے کے بعد آیا بس. یہ کیا چیز. تو ذکر جتنا شیخ بتائے اس زمانے میں, تو سمجھ لو جتنا حضرت والا کا اجتہاد ہے یہ کہ 12 تسبیحات جو تھیں وہ حضرت والا نے صرف 4 رکھ دی, بس اس سے زیادہ مت پڑھو. ہر ایک مجتہدی کی شان ہے, وہ کر سکتا ہے, دوسروں کی تو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ہم یہ تسبیحات کم کر دیں. لیکن جو مجتہد ہوتا ہے اسے خوف نہیں مخلوق کا. جیسے حضرت ثانوی نے فرمایا, پاس انفاس جو زمانے میں ہوتا تھا کہ ہر سانس میں لا الہ الا اللہ, لا الہ ایک دفعہ اور ایک میں الا اللہ, نکالتے ہوئے لا الہ الا اللہ. حضرت ثانوی نے فرمایا کہ اس زمانے میں اب یہ ذکر کرنا بالکل ناجائز ہے, اس لیے کہ اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی اور آدمی پاگل ہو سکتا ہے. یہ حضرت مجدد تھے اپنے وقت, لہذا اور جگہ اب ذکر ہوتا رہا ہو اور کہیں ہوتا بھی ہے, لیکن وہاں یہی دیکھتے ہیں کہ اعتدال نہیں. ایک صاحب ہمارے بھی آئے تھے, میں وہ بھی ذکر کرتے تھے, بہت آتے ہیں بےچارے, بہت محبت والے آدمی ہیں. تو ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے تھے, تو ان کو ذکر وغیرہ بند کرا. بہت عرصے وہاں گلشن میں بھی 2-3 سال تک وہ آتے رہے. میں نے ان کو ڈپریشن پتہ ہنسانا بول لگا, ان کو شروع کیا. ماشاء اللہ آپ تو خوب ٹھٹا مار کے ہنستے ہیں, ورنہ ہنستے بھی. لیکن اس وقت بھی یہ کہنے لگے کہ یہیں اس میں آگے میں سوچا کہ بہت اچھا طریقہ مجھے نظر آیا ہے کہ جس سے کہ ڈپریشن نہیں ہوگا اور خیال دوسری طرف لگا رہے. بلکہ وہ کیا کہنے لگے, میں سوچتا ہوں کہ جب سانس آئے تو میں سوچوں گا ایک سانس آ رہا ہے ایک سانس جا رہا ہے. میں نے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ پاگل ہی ہونا چاہتے, ایک سانس آ رہا ہے ایک سانس جا رہا ہے. بغیر شیخ کے مشورے کے کوئی نہ کرو, جتنا ذکر بتا دے بس وہی کافی ہے, اسی سے اللہ تک پہنچ جائے گا.
یہ واقعہ میرے ایک مریض کے ساتھ پیش آ چکا ہے. وہ ایک پاؤ بادام کھا گیا اور رات بھر لنگی کرتا اتار کر گھر میں ٹہلتا رہا. شکر ہے کہ باہر نہیں نکلا. صبح کپڑے پہن کر میرے پاس آیا صبح کپڑے پہن کر میرے پاس آیا کہ گرمی لگ رہی ہے. میں نے کہا کہ دن بھر لسی پیو, آج روٹی مت کھانا, بس دہی لسی اور اسبغول کی بھوسی. دن بھر اس کو یہی پلایا تو ٹھیک ہو گیا. تو جس طرح دنیاوی دوا اگر ڈاکٹر اور حکیم کی مرضی کے خلاف زیادہ کھا لے تو گرمی پیدا ہو جاتی ہے, تو شیخ کے مشورے کے خلاف اس ظالم نے 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کیا تو کنویں میں کود پڑا, پھر اس کو نکالا گیا. اور حضرت حکیم الامت نے بہت ڈانٹ لگائی کہ اگر تو مر جاتا تو پولیس اشرف علی کو گرفتار کرتی کہ تم کیسے پیر ہو کہ مریدوں کو مار ڈالتے ہو. شیخ کو تھوڑا بہت طبیب بھی ہونا چاہیے, لہذا اتنا وظیفہ مت بتاؤ کہ مرید کا دماغ غیر معتدل ہو جائے اور بیوی بچوں سے لڑے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. جانتے نہیں ہو کہ میں ذکر کرتا ہوں, مجھے جلال چڑھا ہوا ہے, اور جب آلو خریدتا ہے تو ٹھیلے والے سے بھی کہتا ہے کہ 2 آلو زیادہ ڈال دو.
اس میں بھی ایک واقعہ یاد آ گیا. حکیم امیر, امیر کیا نام تھا, امیر احمد صاحب کے بھائی, وہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ حضرت کے لاہور گئے ہوئے تھے, تو حضرت والا سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بیعت فرما دیجیے. تو ان کی چہرے کو دیکھ کے حضرت پہچان جاتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ ذکر کتنا کرتے ہیں. کہنے لگے حضرت میں تو ہر وقت زبان میری ذکر سے تر رہتی ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہوں اور کوئی وہ نہیں. حضرت نے فرمایا کہ غصے کا آپ کی کیا حال ہے؟ کہنے حضرت غصہ تو بس میری ناک پہ رکھا رہتا ہے, جب گھر والوں سے بھی جو کوئی بات ہو جاتی ہے تو میں برس پڑتا ہوں ان سے, اور جب میں کوئی مجھے میں ذکر کرتا ہوتا ہوں راستے میں جاتا ہوتا ہوں کوئی سلام کرتا ہے تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے میں اس کو گالی دے دیتا ہوں. اس نے فرمایا کہ وہ تمہیں جب تم اسے گالی دیتے ہو تو تمہیں مارتا نہیں ہو؟ کہنے نہیں مارتا نہیں, میں آہستہ سے گالی دیتا ہوں. فرمایا کہ ہاں اور ذکر کرتے رہو پھر پٹائی بھی ہونے لگے گی. میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا, جتنے ذکر کر رہے ہو سب بالکل ملتوی کر دو جب تک میں نہ کہوں. اس کے بعد انہوں نے چار پانچ مہینے بالکل ذکر ملتوی کیا, اور اس کے بعد پھر حضرت سے ملاقات ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت گھر جنت کا نمونہ ہو گیا. سارے گھر والے مجھ سے تنگ تھے, باہر کے لوگ دفتر کے لوگ سب تنگ تھے, اب جو ہے سب مجھ سے خوش ہیں اور نیند بھی خوب آ رہی, نیند بھی اڑی ہوئی تھی ان کی. تو حضرت نے پھر ان کو ایک تسبیح بتائی گئی جو ایک چار تسبیحات ہیں, بس یہ پڑھا کریں, پھر بیعت فرمایا.
شیخ کو تھوڑا بہت طبیب بھی ہونا چاہیے, لہذا اتنا وظیفہ مت بتاؤ کہ مرید کا دماغ غیر معتدل ہو جائے. اور بیوی بچوں سے لڑے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, جانتے نہیں ہو کہ میں ذکر کرتا ہوں, مجھے جلال چڑھا ہوا ہے. اور جب آلو خریدتا ہے تو ٹھیلے والے سے بھی کہتا ہے کہ دو آلو زیادہ ڈال دو, دیکھتے نہیں ہو میری آنکھ, رات بھر کا جاگا ہوا ہوں, جلا کر خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. یہ کیا ہے تصوف, آلو کھانے ہی کے لیے رہ گیا ہے؟ لہذا مرید کے مزاج کو معتدل رکھنا شیخ پر فرض ہے کہ اپنے مریدوں کو اخلاق سکھائے, کہ اپنی بیویوں کو پیار کرو, جس گال کو چومتے ہو وہاں تماچا مت مارو, اور اگر ان سے خطائیں ہو جائیں تو اس کو معاف کر دو, اور اگر کم خوبصورت ہے اور باہر کی ذرا زیادہ نمکین نظر آئی تو فوراً کہو کہ اے اللہ میری بیوی میری لیلہ ہے. اس پر اختر کا فارسی شعر ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر, زوجہ من بہر من لیلائے من کہ مرا دادست او مولا من. میری لیلہ تو میری بیوی ہے, اور یہ کس نے دی ہے؟ میرے مولا نے دی ہے. اور پھر حدیث شریف کا وعدہ ہے کہ جنت میں.
یہ شعر بھی حضرت والا نے ساؤتھ افریقہ کے سفر میں جاتے ہوئے فرمایا تھا اس میں. اور حضرت پیرانی صاحبہ رحمت اللہ علیہ, حضرت والا جتنے حسین تھے حضرت پیرانی صاحبہ فرماتے تھے کہ ان میں وہ حسن جمال نہیں تھا, 15 سال بڑی تھی, لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں نے صرف ان کی دینداری اور کی وجہ سے مشہور تھی, شہرت تھی ان کی کہ وہ بہت اللہ والی ہیں, اسی وجہ سے ان سے شادی کی تھی. اور انہوں نے واقعی کر کے دکھا دیا کہ وہ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ. حضرت نے خود مجھ سے فرمایا کہ میں تو خود ان کا معتقد ہوں, ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ وہ یہ اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہے, جب جاتا ہوں تلاوت کرتی ہوئی ملتی ہے, گھر میں جب بھی داخل ہوا دیکھتا ہوں تلاوت. اتنی بیمار رہتی تھی کہ وہ پیٹ کا مرض تھا, پیچش تھی اور پتہ نہیں کیا کیا مرض, کھانسی رہتی تھی, بخار بھی ہو جاتا تھا, مگر حضرت نے فرمایا معاملات ویسے کہ ویسی رہتی. حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے کئی دفعہ کہا کہ بھئی اتنی زیادہ محنت مت کرو, آپ کو گنجائش ہے اس میں, آپ آرام کر لیے کچھ کم کر دیجئے, تو ہنس کے خاموش ہو جاتی تھی, اور مگر وہ اپنے معاملات جاری رکھتی, اسی بیماری میں بھی پڑتی رہتی تھی. تو اس وقت حضرت والا نے فرمایا تھا کہ زوجہ من بہر من لیلائے من کہ مرا دادست مولا من, میری زوجہ میرے لیے میری لیلہ ہے کیونکہ وہ میرے مولا کے ہاتھ سے ملی ہے. اور حضرت والا نے ذرہ برابر بھی کبھی ان کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے اندر کچھ, یعنی وہ 15 سال بڑی ہیں یا یہ وہ ہے, ایسے ہی یعنی اتنا خیال رکھتا کہ وہ خود کہتی تھی کہ ہمیں جو ہے ہمارے حضرت کے بارے میں کہ وہ بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہیں, اور اسے بھی کہتی تھی کہ ہمیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دیتے. اور حضرت فرمایا انہوں نے مجھ سے شروع میں کہا تھا پہلی رات میں کہ آپ اپنے شہر کے پاس, انہیں معلوم تھا کہ وہاں حضرت کے پاس رہتے ہیں, آپ وہیں رہا کریں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہوگی, اور آپ اگر کھانا کھلا دیں گے کھانا کھا لیں گے, اور بھوکا رکھیں گے بھوکا رہیں گے, آپ آدھی روٹی کھائیں گے تو ہم بھی آدھی روٹی کھا لیں گے, آپ فاقہ کریں گے تو ہم بھی فاقہ کر لیں گے, اور آپ سے کبھی زندگی بھر کوئی فرمائش نہیں کریں گے کہ فلاں کپڑا چاہیے فلاں چاہیے. فرمایا کہ اس پہ کر کے دکھا دیا کہ زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی کپڑے کی زیور کی کہیں کی فرمائش نہیں کی. ایسی اللہ والی تھی حضرت والا. ان کے انتقال کے بعد ہی حضرت والا کی صحت خراب ہو گئی, ناساز ہوتی چلی گئی, حضرت کمزور ہوتے چلے گئے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے اتنا اس کی زندگی میں اتنا وہ نہیں تھا, لیکن اب اتنا ہے کہ میں رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے تو میں یہ منہ سے نکل جاتا ہے کہ ہائے بڑھیا تو کہاں چلی گئی, آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے. اور اتنا حضرت والا خیال فرماتے تھے, خود سنا رہی تھی, ان کی جو ملنے والی آتی تھی ان سے بتایا, اور انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا, انہوں نے مجھ کو بتایا کہ حضرت والا اندر تشریف لے گئے تو وہ چھالیاں کاٹ رہی تھی, چھالیاں پار کھاتی تھی, تو پلنگ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور پاؤں جو تھے زمین پہ نہیں لگ رہے تھے کیونکہ وہ پدا آپ کا کم تھا. تو حضرت والا نے وہ مزاح کہ اردو کا محاورہ ہے کہ پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے, یعنی بہت ہی اونچا جا رہی ہو. تو حضرت نے ان سے کہہ دیا کہ مزاح فرمایا کہ مظہر کی ماں آج تو آپ کے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے. تو حضرت پیرانی صاحب نے فرمایا, پیرانی صاحبہ نے کہ ہاں ہمارا قد چھوٹا ہے, حضرت والا وہیں نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ واللہ میرا یہ بالکل اس کا خیال نہیں تھا, میں نے تو یہ محاورہ استعمال کیا تھا کہ آج آپ بہت خوش ہیں وہ زمین. تو اور وہ حضرت والا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ آپ اس کا وہ کریں گے, میں اس کا میرے ذہن میں کچھ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی. تو پیرانی صاحب نے فرمایا کہ اتنا ہمارا خیال فرماتے ہیں. اور جب انتقال ہونے کے پہلے جب یہاں خبر پہنچی مدینہ موقع معظمہ میں کہ حضرت پیرانی صاحب کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی ہے, ایک ہی دن ہوا تھا, رات کو حضرت نے عمرہ کیا, صبح کو یہ خبر ملی. تو حضرت والا وہاں سے مدینہ منورہ حاضری دی. میں نے عرض بھی کیا کہ حضرت اس وقت چلے چلیں کیونکہ بہت تاب ہو جائے گا, مدینہ منورہ جا کے پھر جدہ آنا گاڑی سے. تو فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا, وہاں تو مجھے جانا ضرور ہے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیے بغیر نہیں جا سکتا. پھر حضرت بس وہاں گئے, عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا, نماز پڑھی اور بس اس کے روزہ مبارک کے سامنے سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے گزر گئے بس, اور وہاں سے پھر جدہ جو ہوائی جہاز کا ٹائم جو تھا قریب تھا, پھر وہاں سے جدہ پہنچے اور پھر یہاں اگلے دن یہاں گئے, یعنی ایک دن کے بعد پھر تیسرے دن یہاں پہنچ گئے, ایک رات کو گئے, ایک دن ہمارے اور تیسری صبح کو یہاں پہنچ گئے. حضرت پیرانی صاحبہ نے فرماتی تھی کہ ہماری وجہ سے وہاں سے آئے ہیں, عمرہ نہیں کیا ہم نے, حالانکہ کہلوا بھی دیا تھا, یہ صرف میری وجہ سے وہاں سے آئے ہیں. وہ اتنا اللہ تعالیٰ حسن سلوک کی توفیق دے اپنے, جیسے حضرت والا سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو بیویوں کا حق بیان کرتے تھے آپ نے عملاً آج کر کے دکھا دیا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا کیا جاتا ہے، کہ عمر جیسی عبادت کو یہ حضرت نے ملتوی فرما دیا، کہ یہ فرمایا کہ اس وقت ان کے پاس جانا عمر سے زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ ان کا دل وہ 50 سال میرے ساتھ رہی ہیں. ٹھیک پڑھیے.
اور پھر حدیث شریف کا وعدہ ہے کہ جنت میں مسلمان عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی، لہذا چند دن صبر کر لو. اگر کالی زمین سے سونا نکل آئے تو یہ کیسی زمین ہے، اور اگر سفید زمین سے سانپ نکل آیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے وائٹ کلر مت دیکھا کرو. بعض وائٹ کلر کی بیویوں سے ایسے نالائق لڑکے پیدا ہوئے کہ باپ کو ستا ستا کر موت کے قریب کر دیا، اور کالی کلوٹی بیویوں سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے. اس لیے یہ دیکھو کہ زمین کے اندر پیداوار کیا ہے، اس کا کالا گورا رنگ مت دیکھو. اور اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے سفارش نازل فرمائی، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. کتنے اولیاء اللہ صرف بیوی کے صبر سے ولی اللہ ہوئے ہیں. ایک آدمی کی بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو اس نے صبر کیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا اور وہ اپنے شوہر کے کھانے میں ڈبل نمک ڈال دیتی اور میرا داماد اسے نہ مارتا تو میں داماد سے خوش ہو جاتا. آج آپ کی بندی کے ڈبل نمک ڈال دینے سے میری ڈش خراب ہو گئی، میری فش خراب ہو گئی. ایک تو سمندر کی فش تھی، پہلے ہی سے نمکین تھی، سمندر میں نمکین پانی ہوتا ہے تو سمندر کی مچھلی تو خود نمکین ہوتی ہے، اوپر سے بیوی نے ڈبل نمک ڈال دیا تو اس نے بیوی کو معاف کر دیا. جب وہ مر گیا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے صرف میری بیوی کی خطا معاف کرنے پر مجھ سے یہ فرمایا کہ تیری زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. تو بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرو، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہو، ان کو مارو پیٹو مت، ان سے لڑائی مت کرو. اور اگر بیوی تیز مزاج کی ہے تو جب گھر میں داخل ہو تو 3 دفعہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کر اس پر اس طرح سے دم کرو کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس پر دم کر رہا ہو. اس سے کہو کیم چھو.
گجراتی کا لفظ ہے، کیا حال ہے.
اس سے کہو کیم چھو. وہ پوچھے کہ کیم چھو کیا ہے، تو کہو کہ خیریت پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو کیم چھو کہہ کر اس پر چھو کر دو. اور اگر شوہر مزاج کا کڑوا ہے تو اس کی بیوی بھی 3 دفعہ یہی پڑھ لے، اور جب شوہر آئے تو اس پر کیم چھو کر کے چھو کر دے، یا کھانے میں یا پانی میں دم کر دے، اس سے دل مہربان ہو جاتا ہے. یہ کوئی جادو نہیں ہے، اللہ کا نام ہے. اور اگر امام پڑھے تو انشاءاللہ کمیٹی والے اس کا خیال رکھیں گے، اور اگر کمیٹی والے پڑھے تو امام تختہ نہیں الٹے گا. ایک لطیفہ مولانا عبد الحمید نے ایک عجیب قصہ سنایا جو مجھے بہت پسند آیا. ایک بادشاہ کے پاس ایک ہاتھی تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ جو میرے ہاتھی کو رلا دے گا اس کو میں انعام دوں گا، اس کو کوئی ایسی بات سناؤ کہ وہ رونے لگے. تو لوگوں نے اس کو بڑے بڑے غم سنائے، کسی نے کہا کہ میری بیوی مر گئی، کسی نے کہا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا، کسی نے کہا کہ میرے یہاں چوری ہو گئی اور میرا مال چلا گیا. ہاتھی بہت بڑے دل والا ہوتا ہے، اس کا صبر بھی ہاتھی جیسا ہوتا ہے. لیکن ایک مولوی آیا اور اس نے اپنی تنخواہ بتا دی، بس وہ زارو قطار رونے لگا. اور مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے، یہ تو بہت تھوڑی تنخواہ ہے. تو وذکر اسم ربک سے اللہ کے نام اور ذکر اسم ذات کا ثبوت مل گیا. مگر عاشقانہ محبت سے اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لیتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ اللہ میرا پالنے والا، میرا مولا، میرا خالق، میرا مالک ہے. تصوف کے مسئلے غیر اللہ سے انقطاع کا قرآن پاک سے ثبوت.
علیحدہ ہونے کا غیر اللہ سے قطر تعلق کا. غیر اللہ جو چیز اللہ سے غافل کرنے والی ہے اس سے قطر تعلق کا طریقہ
ثبوت قرآن پاک،
قرآن پاک کی روح سے.
اس کے بعد وتبتل الیہ تبتیلا ہے، یعنی غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے کٹنے کے لیے اور اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ نے پہلے اپنا نام بتایا. چونکہ اللہ مقناطیس کا خالق ہے، میگنیٹ پیدا کرتا ہے، تو شیخ کے مشورے سے اللہ اللہ کرو. اب اگر کوئی کہے کہ شیخ کی قید کیوں لگاتے ہو، پھر پیری مریدی کا چکر لگا دیا، تو جب خواجہ صاحب نے حکیم الامت سے پوچھا تھا کہ حضرت کیا اللہ کے ذکر میں یہ طاقت نہیں کہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے، یہ پیر سے مشورہ کرنا اور شیخ کی قید کیا ضروری ہے، تو حکیم الامت نے فرمایا کہ اللہ تک ذکر ہی سے پہنچو گے، ذکر ہی ذاکر کو مذکور تک پہنچائے گا. کاٹتی تلوار ہی ہے مگر زمین پر پڑی رہ کر نہیں کاٹتی، جب سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تب کاٹتی ہے. تو شیخ اللہ کے راستے کا سپاہی ہے، اس کے مشورے سے ذکر کرو گے تب ذکر کی کاٹ ساتوں آسمان پار کر کے تم کو اللہ تک پہنچائے گی. تو اللہ تعالی کے نام کی یہ خاصیت کہ اللہ تعالی بندے کو کھینچ لیتے ہیں، جیسے قطب نما کی سوئی میں تھوڑا سا میگنیٹ لگا ہے تو قطب شمالی اس کو کھینچے رہتا ہے، یہ مکھی کے سر کے برابر جو میگنیٹ کی پالش ہے یہ قطب شمالی کو نہیں کھینچتی، وہاں تو لاکھوں ٹن مقناطیس ہے، بلکہ قطب نما کی سوئی قطب شمالی کھینچتا ہے، بڑا مرکز چھوٹی چیز کو کھینچتا ہے. تو جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کے قلب کی سوئی میں اللہ کے نام کا جو نور پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا بڑا نور اس کے چھوٹے نور کو کھینچ لیتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کا مرکز خود اسے کھینچ لیتا ہے، اور اس کی وجہ ہے ذکر اللہ کی برکت، اہل اللہ کی صحبت اور گناہوں سے حفاظت. اس کی وجہ ہے ذکر اللہ کی برکت، اہل اللہ کی صحبت اور گناہوں سے حفاظت. جی حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور کا مرکز خود اسے کھینچ لیتا ہے، اور اس کی وجہ ہے ذکر اللہ کی برکت، اہل اللہ کی صحبت اور گناہوں سے حفاظت. اور یہ اسم ذات استقامت علی التقوی کی ضمانت بھی ہے اور تبتل کا ذریعہ بھی ہے.
اور غیر اللہ سے کٹنے کا ذریعہ بھی ہے. چلیے پڑھی.
مربی بنانے میں دیر کرنا سخت نقصان دہ ہے. اب ذرا عاشقوں کی بات سنو. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پر غسل واجب تھا، وہ دریا کے کنارے کھڑا کہہ رہا تھا کہ اے دریا، میں ناپاک ہوں، تیرے اندر کیسے آؤں، مجھے شرم آتی ہے کیونکہ تو پاک ہے اور میں ناپاک، تیری شان عزت اور عظمت رکاوٹ ڈالتی ہے. تو دریا نے ہنس کر کہا کہ اے بے وقوف انٹرنیشنل ڈونکی اور منکی، تو قیامت تک ناپاک رہے گا جب تک میرے اندر نہیں آئے گا. میرے اندر تجھ جیسے ہزاروں نہا کر پاک ہو جاتے ہیں اور مسجدوں میں جا کر امامت کرتے ہیں اور میرا پانی پاک رہتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے خانقاہوں میں جانے اور اللہ کو یاد کرنے میں دیر مت کرو. چاہے ہزاروں گناہ کی عادت ہو، فکر مت کرو، جلدی سے اللہ والوں کے دریائے فیض اور دریائے طاقت روحانی کے پاس چلے جاؤ. خانقاہوں میں رہو، انشاءاللہ گناہ چھوڑنا نہیں پڑیں گے، خود چھوٹ جائیں گے.
سبحان سبحان.
بعضوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ پیروں کے پاس مت جانا ورنہ گناہ چھوڑنا پڑیں گے، اور یہ مزیدار زندگی اور حرام لذت کیسے ملے گی. تو میرے شیخ مولانا ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، خود چھوٹ جاتے ہیں. اور اس کی ایک مثال دی. اب مثال بھی سنو کہ کراچی میں ایک آدمی 10,000 روپے رشوت لے کر چلا. اچانک اس کے ایک دوست نے آ کر کان میں بتایا کہ پولیس تمہیں پکڑنے آ رہی ہے. تو اس رشوت لینے والے نے ادھر ادھر دیکھا، قریب ہی گٹر کے ڈھکن کھلے تھے. پاکستان غریب ملک ہے، وہاں چرسی گٹر کے ڈھکن چرا کر بیچ دیتے اور بیڑی پی لیتے ہیں. تو اس نے پہلے ڈھکن چور کو دعا دی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، پھر اس نے جلدی سے 10,000 روپے گٹر میں پھینک دیے. اب جب پولیس نے کہا کہ جیب کی تلاشی دو، ہم کو انفارمیشن اطلاع ملی ہے کہ تم نے 10,000 روپے رشوت لی ہے. تو اس نے کہا کہ صاحب دیکھ لیجئے, اور دونوں ہاتھ اٹھا دیے. اب وہاں کچھ بھی نہ نکلا. تو پولیس والوں نے کہا کہ سوری, ہمیں غلط اطلاع ملی تھی. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس آدمی نے رشوت کے 10,000 روپے پولیس والوں کے ڈر سے اور جیل اور سزا کے ڈر سے خود چھوڑ دیے یا چھوڑانے پڑے, اور چھوڑ کر خوشی ہوئی یا غم ہوا. تو جب اللہ والوں کی صحبت سے دوزخ پر اور جنت پر اور میدان محشر پر اور اللہ پر یقین و ایمان پیدا ہو جائے گا تو گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے, خود چھوڑ دو گے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے یہاں پرتاپ گڑھ میں دو چوروں نے بیل چرایا. جب پولیس والوں نے دوڑایا تو ایک مسجد میں بے وضو تہجد پڑھنے لگے. اب پولیس والوں کو تعجب ہوا کہ یہ تہجد کا کون سا وقت ہے اور بیل بھی موجود, تو سمجھ گئے کہ کمبخت یہی چور ہیں. جا کر پکڑا اور پٹائی کی تو اقرار کیا کہ ہم ہی چور ہیں, اور جان بچانے کے لیے بے وضو تہجد پڑھ رہے تھے تاکہ پولیس والے ہم کو ولی اللہ سمجھیں. تو قلب کو اگر غیر اللہ سے پاک کرنا ہے تو اللہ کا نام اللہ والوں کے مشورے سے لینا شروع کر دو. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ارے ظالمو, اگر پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو مشیر ہی بنا لو, مشورہ ہی لے لو. سبحان اللہ, کیا بات فرمائی کہ مشیر ہی بنا لو. جیسے دنیا کے لیے مشیر بناتے ہو, لیکن ایک دن پیر کی ایسی محبت ملے گی اور انشاءاللہ ایسا مزہ آئے گا کہ خود ہی مرید ہو جاؤ گے. تو دو مسئلے ثابت ہو گئے. نمبر ایک, اللہ کے نام کی برکت سے غیر اللہ سے منقطع ہونا. تصوف کا مسئلہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے. تو ذکر اسم ذات کو عاشقانہ کرو, یہ وذکر اسم ربک ہے. اور غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ, یہ وتبتل الیہ تبتیلا ہے. یہاں مقدم و مؤخر میں کیا حکمت ہے اور کیا علوم ہے کہ اللہ کے نام میں میگنیٹ ہے, خود کھینچتے چلے جاؤ گے اور غیر اللہ سے چھوٹتے چلے جاؤ گے. جس کی کشش زیادہ ہوتی ہے اسی کی طرف آدمی کھینچ جاتا ہے. اللہ کا مقناطیس قوی تر ہے, لہذا اللہ کے نام سے اسی کی طرف کھینچ جاؤ گے. آیت رب المشرق والمغرب سے تصوف کے ایک اور مسئلے کا ثبوت. اب آگے ہے رب المشرق والمغرب. تصوف کا یہ مسئلہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں قرآن پاک سے ثابت فرما رہے ہیں. یہ مسئلہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں قرآن پاک سے ثابت فرما رہے ہیں, اور حکیم الامت اپنے بیان میں فرما رہے ہیں کہ ذکر کے وقت دل میں یہ وسوسہ آئے گا, شیطان فوراً پہنچ جائے گا کہ ناشتے کا وقت ہو گیا, بیکری سے ڈبل روٹی مکھن بسکٹ لینا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب سکھا دیا کہ جب میں مشرق پیدا کر سکتا ہوں اور سورج نکال کر دن پیدا کر سکتا ہوں تو تیرے دن کے کاموں کے لیے میں کافی نہیں ہوں. جب اللہ اللہ کر کے فارغ ہو جانا تو بیکری چلے جانا. ذکر کی حالت میں بیکری کو کیوں یاد کرتا ہے؟ مجھے یاد کر, کیونکہ میں رب المشرق ہوں. جب میں دن پیدا کر سکتا ہوں تو تیرے دن کے کاموں کو نہیں بنا سکتا. اللہ, اب اگر کوئی رات میں تہجد پڑھ رہا ہے اور وہاں شیطان پہنچا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے اور آٹا پسوانا ہے, تو رب المغرب سے تسلی حاصل کرو کہ اے صوفیو, جب میں رات پیدا کر سکتا ہوں تو تمہارے رات کے کام بھی میں بنا سکتا ہوں. مجھ پر بھروسہ کرو, جب ذکر پورا کر لو, وظیفے پڑھ لو, تو بعد میں چلے جانا. ذکر نفی و اثبات کا ثبوت. لا الہ الا ہو نفی اثبات کا ثبوت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں دیتے ہیں کہ صوفیہ کا نفی اثبات اسی کے اندر موجود ہے.
نفی اثبات جو ذکر ہے اس کا معنی ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر.
نفی اثبات اسی کے اندر موجود ہے. لا الہ الا ہو کا عاشقانہ ترجمہ اختر یہ کرتا ہے کہ ان کے سوا ہمارا کون ہے. کبھی ہمیں انتا سے سکھایا لا الہ الا انتا کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے. کبھی غائب سے سکھایا کہ ایسے کہو لا الہ الا ہو کہ ان کے سوا ہمارا کون ہے. تصوف کے مسئلے توکل اور صبر کا ثبوت. فاتخذہ وکیلا, پھر اپنے اللہ کو اپنا وکیل اور کارساز بناؤ اور انہی پر بھروسہ کرو. اور بھروسے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ دن اور رات میں پیدا کرتا ہوں تو تم دن اور رات کی فکر کیوں کرتے ہو. فاتخذہ وکیلا, اس میں توکل بھی سکھا دیا. آخر میں کہا واصبر علی ما یقولون, اب جب صوفی بنو گے تو لوگ اعتراض بھی کریں گے کہ گول ٹوپی پہن کر یہ کہاں پیری مریدی میں لگ گئے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نام کے صدقے میں جب درد دل آئے گا تو تقریر میں, تدریس میں اور عبادت میں وہ اثر آئے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ اس شخص میں پہلے تو کوئی بات نہیں تھی لیکن اب جب بولتا ہے تو اشکبار آنکھوں اور تڑپتے ہوئے قلب سے اس کی تقریر میں کیسا جادو آ گیا. تو اگر تم کو کوئی چھیڑے صوفی کہے یا یہ کہے کہ بدھو ہو گئے ہیں, کسی پیر نے پھنسا لیا یا پیر نے کچھ جادو کر دیا ہے یا پیری مریدی کا چکر کہے, تو میں نے اپنی خانقاہ میں اعلان کیا کہ جو پیری مریدی کو چکر سمجھتا ہے اختر بھی اس کے چکر میں نہیں رہتا ہے. جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے, بھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. فرزانہ جسے بننا ہو وہ جائے کہیں اور, دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے. تو اللہ تعالی نے سکھایا کہ واصبر علی ما یقولون, ان سے لڑو مت, کیونکہ جو آدمی مخلوق سے لڑتا ہے پھر وہ خالق کے قابل نہیں رہتا. جو آدمی مخلوق سے لڑتا ہے پھر وہ خالق کے قابل نہیں رہتا. سبحان اللہ. جو آدمی مخلوق سے لڑتا ہے پھر وہ خالق کے قابل نہیں رہتا. لہذا حکیم الامت تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں فرماتے ہیں من ينظر الى مجار القضاء لا يفنی ایامه بمخاصمة الناس بل يقول لا تثریب علیکم اليوم كما قال یوسف علیہ السلام. جو اللہ کے عرش اعظم اور فیصلے کے مجرا پر نظر رکھتا ہے,
اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے جاری ہونے کی جگہ پر نظر رکھتا ہے,
تو وہ مخلوق کے جھگڑوں میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام والی سنت ادا کرو کہ لا تثریب علیکم اليوم, اپنی زندگی کو مخلوق کے جھگڑے میں مت لگاؤ اور ہجران جمیل اختیار کرو. اور ہجران جمیل کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں الہجران الجمیل هو الذی لا شکوی فیہ ولا انتقام. شکایت نہ کرو, غیبت نہ کرو اور بدلہ نہ لو, اپنے اللہ کے نام میں لگے رہو. ایک دن آئے گا کہ بڑے بڑے تمہاری خوشامد کریں گے. ایک امام کو کمیٹی والے ستا رہے تھے تو اس نے حزب شروع کر دیا, تو اس میں کئی دفعہ زمین پر ہاتھ مارتے ہیں اور سامنے چھو چھو کرتے ہیں. جب کمیٹی والوں نے یہ سنا تو مارے ڈر کے سب کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ہمیں برباد کر دے گا. خوب عجیب و غریب وظیفہ ہے, اس میں زمین پر ہاتھ بھی مارنا پڑتے ہیں. تو سب سمجھ گئے کہ زمین پر ہاتھ مار رہا ہے تو یہ ہم سب کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کرنے والا ہے, تو جس کے دشمن زیادہ ہوں وہ حزب پڑھنا شروع کر دے, اس کا بہت اثر پڑتا ہے. اور بالکل مسجد میں پڑھو, علل اعلان خوب دکھا کر چھو چھا کرو, وہ ایسے ہی ڈر جائے گا.
مجلس کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. آج جمعہ تھا تو آج بالکل آرام نہیں ملا, سونا بھی جلدی ہے, اس لیے آپ حضرات سے بس اب جدا ہونے کا وقت آ گیا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.